ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والدنيا مدهوش له تو انساني معاشرة بہت ہی زیادہ افسروں کا شکار تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا کوئی اثر یہ ہوا کہ خواہ ایک ایک کر کے سے ہوئی اس معاشرے میں کچھ افراد ایسے پیدا ہونے لگے جو مجسم نیکی اور بھلائی تھے اور مجسم خیر تھے. انہی لوگوں کے کچھ قابل ذکر تعداد بنی تو ایک نیا معاشرہ مدینے میں آیا. اگرچہ آپ جانتے ہیں کہ اردو رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا پڑی اس لیے کہ وہاں کفر کی برائی کی اور بگڑے ہوئے افراد کی کثرت تھی. وہ ان مٹھی بھر سارے افراد کو برداشت نہ کر سکے لیکن انہیں لوگوں کو اللہ نے برکت دی اور جب وہ ایک قابل ذکر حد تک ان کی تعداد پہنچی تو پھر نہ صرف وہ مکہ مکرمہ بلکہ ایک عالم کو انہوں نے انقلاب سے آشنا کر دیا اور اس میں ایک بات ہے کہ ان لوگوں نے زبردستی کسی سے اسلام کو منوایا نہیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا جو اسلام بغیر شمشیر پھیلا یہ میری ہی حقیقت کے خلاف بات ہے کیونکہ کسی کو بغیر شمشیر مسلمان کر لینا عند اللہ اس کے اسلام کو قبول کرنے کی دیتا ہی نہیں حیثیت ہی نہیں دیتا اور اسے مسلمان قرار ہی نہیں دیا جا سکتا جب تک وہ اپنے صرف دل سے اسلام کو قبول نہ. تو دراصل وہ معاشرہ جو نیا ظہور پذیر ہوا اور وہ افراد جو اس کے بنانے والے تھے ان کی زندگی ان کے عقائد ان کے نظریات اور ان کے اعمال اتنے پسندیدہ اتنے مزاجی انسانی کے مطابق اور اتنے میٹھے تھے کہ جہاں تک وہ لوگ پہنچے وہاں تک کے رہنے بسنے والے لوگوں نے اپنی تہذیب کو چھوڑ کر اپنے عقائد کو چھوڑ کر ان عقائد اور ان اعمال کو اپنا لیا کیونکہ ان کے اپنے بنائے ہوئے جو قوانین اور جو ضابطے تھے ان میں تکلیف تھی اور جو ضابطے نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے عطا فرمائے ان میں راحت تھی. تو آپ اکثر اس عہد کی فتوحات کو دیکھیں جب ہم اسلام کی فتوحات کا ذکر کرتے ہیں تو ایک بات یاد رہے کہ مسلمانوں کی فتوحات دوسرے لوگوں کی فتوحات کی طرح نہیں ہے اور اسلامی سلطنت کی حدود اب خود بڑھتی پھیلتی چلی جاتی ہے. جب اسلام پھیلتا ہے لوگ دین کو قبول کرتے ہیں تو اب خود اپنے آپ کو اس معاشرے کا ایک حصہ بناتے چلے جاتے ہیں. تو وہ جہاں پہنچے ان کے اخلاق اتنے بلند تھے اور کردار اتنا پسندیدہ تھا کہ وہاں کے رہنے بسنے والوں نے خود کو ان میں شامل کرنا اپنی سعادت سمجھا. ان لوگوں کے پاس صرف باتیں نہیں تھیں, اصل بات یہ تھی کہ کوئی ایسی حالت تھی ان کی کوئی ایسی کیفیت ہوتی تھی ان کی کہ جو بھی ان کے پاس پہنچتا تھا بغیر کسی لمبی تقریر کے بغیر کسی لمبے بیان کے بغیر کسی لمبی تربیت کے وہ شخص مزاجن تبدیل ہونا شروع ہو جاتا اور اس کی سوچ اور اس کے ارادے جو ہیں وہ بدلنا شروع ہو جاتا, آرام اور تکلیف کا معیار بدل جاتا تھا. اور یہی حال خود صحابہ کرام کا ہوا کہ آپ قبل اسلام کی زندگی دیکھیں تو دنیا کی ہر وحشت آپ کو عرب کے بسنے والوں میں نظر آئے گی. ہر ظلم ان سے متوقع ہے اور ہر زیادتی وہ کر سکتے ہیں، لیکن جیسے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مس ہوتا ہے، ایمان لاتا ہے اور آپ کی میت اسے نصیب ہوتی ہے، والذین آمنوا، تو اسے صرف حضور کی تعلیمات ہی نہیں پہنچتی، حضور کے ارشادات ہی نہیں پہنچتے، بلکہ کوئی ایسی حالت ہے، کوئی ایسی کیفیت ہے جو اس کے دل پہ وارد ہو جاتی ہے اور وہ انسان یکسر بدل سا جاتا ہے. اسی لیے صحابہ کو صحابی صحبت رسول کی بنا پر کہا گیا ہے، تعلیمات نبوی کی بنا پر نہیں. تعلیمات تو آج بھی بفضل اللہ اسی فراوانی سے ہر ہر آدمی تک پہنچ رہی ہیں، جو بھی اسلام کا مطالعہ کرتا ہے اس تک وہ معلومات پہنچتی ہیں. خیر مسلمان نہ بھی ہوئے، آپ نے کتنے غیر مسلم ایسے دیکھے ہوں گے جو تحقیق و تفتیش کے لیے تفاسیر اور حدیث کے تشریحات پر نظر رکھتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں، تو وہ ساری معلومات ان تک بھی پہنچتی ہیں. اس دور میں بھی وہ لوگ بھی وہ ساری باتیں سنتے تھے جو ایمان نہ لائے. ان معلومات سے ان میں کوئی تبدیلی، مثبت تبدیلی نہیں. اگر کوئی رد عمل ہوا بھی ہے تو منفی ہوا، لیکن جنہیں ایمان نصیب ہوا اور جن کا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مطمئن ہوا، انہیں کچھ کیفیات بھی نصیب ہوئی تعلیمات کے ساتھ، جن کیفیات نے نہ صرف ان کی اپنی زندگی بدل دی بلکہ جہاں تک ان کے قدم پہنچے، جہاں تک رہنے بسنے والے انسانوں نے ان کے کردار اور ان کے نظریات کو پسند کر کے اپنا دیا. اور یوں پھر سے ایک انسانی معاشرہ وجود پذیر ہوا جس میں انسان کو ایک اہمیت اور اس کی قدر و قیمت جو ہے حقیقتا جس کا وہ مستحق ہے وہ نصیب ہے. زمانہ گزرتا رہا، انسان بدلتے رہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا ایک بڑا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے یکسر معروم ہے. جو حصہ اس نعمت سے خالی ہے، ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی بھی ہے، فوجی ہے، بڑا سرمایہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آج اگر قریب سے دیکھیں تو ان کی زندگی انسانی زندگی نہیں ہے. ان میں کا ہر شخص ایک پورے ملک میں بستا ہوا اکیلا بستا ہے، اکیلا جی رہا ہے. اور انسان کے لیے دنیا میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اسے تنہا کر دیا جائے. آپ یورپ کے معاشرے کو دیکھیں کہ کسی بیٹے کو باپ پر اعتماد نہیں ہے، اور کسی باپ کے بیٹے سے کسی بہتری کی یا کسی امداد کی کوئی امید نہیں. کوئی بہن ایسی نہیں جو بھائی کا سر پر ہاتھ محسوس کرتی ہے، اور کوئی بھائی ایسا نہیں جو کسی بہن پر فخر کر سکے. انسان ایک پورے ملک میں بسنے کے باوجود اکیلا ہوا، اور یہ انسانی معاشرے اور انسانی اذیت کی ایک انتہائی شکل ہے. باقی دنیا کی ساری نعمتیں اور سارے اسباب ان کے پاس ہیں، لیکن وہ نعمت جو حضور نے تقسیم فرمائی ان کے پاس نہیں. اب آپ مسلم معاشرے میں آئے تو مسلم معاشرے میں جن لوگوں نے یورپ کی تقلید اختیار کی ہے ان کا حال ویسا ہی ہو گیا. آپ بڑے لوگوں کے اور بڑے دھرم کی اونچی دیواروں کے اندر اگر دیکھیں تو بالکل تنہا تنہا اکیلے اکیلے لوگ بستے ہیں، اور مرنے والوں کی صبح نوکروں کو خبر ہوتی ہے کہ شاید رات کو مر گیا. کوئی ایک دوسرے کی خبر گیری کرنے والا نہیں ہوتا. وہ بالکل یہ حال ہوتا ہے، یقیناً یہ ہوتا ہے کہ صبح نوکر جب وہ چائے دینے جاتا ہے تو وہ باقیوں کو اطلاع کرتا ہے کہ آپ کے والد کی طرف سے اس حد تک تنہا ہو چکے ہیں لوگ جن میں کسی حد تک دین ہے ان میں ایک کمی آ گئی ہے کہ لوگ تعلیمات اور الفاظ تک مطمئن ہو گئے ہیں انہوں نے کیفیات کی تلاش اور گفتگو چھوڑ دی. اس کا اثر یہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں روزہ بھی رکھ لیتے ہیں اور حج بھی کر لیتے ہیں لیکن ہماری آرزوؤں اور خواہشیں بدلتی نہیں ہیں. اگرچہ یہ ضائع نہیں جاتے ان کا بھی ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک معاشرے کا حصہ بن کر ہم رہتے ہیں اور نماز پڑھنے والے تو کم از کم دوسرے نمازوں کی ہمدردی حاصل ہوتی ہے. حج پر آپ دیکھیں کہ لوگ ایک دوسرے کو کتنا ہی احترام سے کتنا ہی پیار سے دیکھتے ہیں. اس سب کے باوجود ایک کمی اور ایک خلاصہ آ گیا ہے اور وہ ہے وہ برکات صحبت جو تھیں اور وہ کیفیات جو حضور کے قریب ہونے سے نصیب ہوتی تھیں وہ گھٹ گئی اور اتنا دکھ ان کے گھس جانے کا نہیں ہے جتنا ان کے احساس زیاں کے ضائع ہو جانے کا دکھ ہے. پھر ہمیں یہ احساس بھی نہیں رہا کہ ہم سے کچھ دن ہو چکا ہے کچھ ہم ضائع کر چکے ہیں کسی چیز کو کھو بیٹھے ہیں. تو اصل شاید جو جسے آپ اسلام کی روح کہہ سکتے ہیں وہ کیفیات ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انسانی دلوں کو نصیب ہوئی اور ان دلوں کا مقصد جو تھا وہ بدل گیا. یعنی جس بات سے انہیں راحت ہوتی تھی اس کی سمت تبدیل ہو گئی. ایک شخص پہلے قبل اسلام لوگوں کو قتل کر کے خوش ہوتا تھا یا لوگوں کا خون بہا کر خوش ہوتا تھا تو اسی شخص کو ہم اسلام قبول کر لینے کے بعد جب دیکھتے ہیں تو وہ کسی کا بہتا ہوا خون ویپ کر کسی زخمی کے زخم پر پہا رکھ کر کچھ ہوتا ہے. ان بالکل یکسر سے انداز بدل گیا. ایک شخص کو ہم دیکھتے ہیں قبل اسلام کے ولوٹ کر کچھ ہوتا تھا تو اسلام کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کی خوشی میدانوں میں جب تبدیل ہو گئی وہ اپنی چیزیں نچھاور کر کے کچھ ہوتا ہے. انہیں اس کا جو مزاج تھا جو معیار تھا پسند کرنا بدل گیا. معلومات کا ذخیرہ بدلنے سے کچھ نہیں بگڑتا سلام. لیکن جب کیفیات بدلتی ہیں دل کی حالت بدلتی ہے تو پھر انسان بدل جاتا ہے. جیسے کھال وہی رہتی ہے کدے کامت وہی رہتی ہے سطح شراط وہی رہتی ہے لیکن انسان بالکل ہی دوسرا ہو جاتا ہے. یہ تبدیلی جو تھی یہ برکات صحبت کی نمونے میں بنتی ہے. ایمان کے ساتھ جسے صحبت نصیب ہوئی وہ بیت مزا صحابی ہو گیا. اب یہ ایسی بات ہے کہ اتنی سری اور اثر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کہ ایک نگاہ میں اس انسان کو صحابی بنا دیا. اگر ہم کسی کو صحابی کہتے ہیں تو یہ محض سے ہلکی لفظ چار ہلکی لفظ نہیں ہے. یہ ایک حالت کا نام ہے کہ وہ شخص دیانت میں امانت میں ورا تقویٰ میں نیکی میں اور کمال انسانی میں اس بلند مقام پر پہنچ گیا جو نبوت کے بعد کسی بھی انسان کو نصیب ہو سکتا. یہ عظمت برکات صحبت کی وجہ سے تھی. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو وہ خلوص نصیب ہوا. یہ آج بھی ان کی کرامت ہے کہ جہاں جہاں اسلام صحابہ نے پہنچایا وہاں سے آج تک مٹایا نہیں جا سکتا. دنیا کے جس حصے میں اسلام کی دعوت صحابہ کرام کے تقال پہنچی وہاں سے آج تک اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا. تھوڑے ہوں یا بہت ہوں اکثریت میں یا اقلیت میں ہوں وہاں مسلمان اور اللہ کا کلمہ اللہ کی اذان اللہ کی عبادت جو ہے وہ وہاں پر دستور ہو. اتنی بڑی کیفیت ان دلوں میں آئی کہ جس سرزمین پر سے وہ گزر گئے اسے اللہ کے نام سے آشنا کرتے گئے. جس معاشرے میں وہ پہنچے ان لوگوں کو خدا آشنا کر دیا اور جن دلوں کو ان کی نگاہ نے دیکھا انہیں منور کر دیا. جو ایک کمزوری واقع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو تلاش کرنا چھوڑ دیا ہے. آپ اس کے بعد سے تاریخ اسلامی کا مطالعہ فرمائیے, یقیناً آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے عظیم شان حکمران گزرے ہیں تاریخ اسلامی. اگرچہ مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کرنے کی بھی بہت زیادہ کوششیں ہوئی ہیں, بڑے بڑے جلیل قدر لوگوں کو بدنام کرنے کی سازشیں کی گئی ہیں, لیکن اس کے باوجود اتنا روشن کردار تھا مسلمانوں کا کہ اسے یک سر کوئی ختم نہیں کر سکا. پھر ان کے کردار کی پشتگی تھی اور بڑے بڑے عظیم سلطان ہمیں نظر آتے ہیں جنہوں نے ملکوں کی سرحدیں تبدیل کر دیں, جنہوں نے سلطنتیں طے بالا کر دیں, لیکن انسانی مزاج اور انسانی سوچ جب بھی بدلی تو وہ کسی اہل اللہ کی محنت کا نتیجہ نظر آئے گا آپ کو تاریخ میں. کوئی بادشاہ انسانی سوچ نہیں بدل سکتا, حکمران ملکوں کی سرحدوں کو گھٹا بڑھا سکے لیکن انسانی فکر کو مثبت انداز دینے کے لیے ہمیں انہی لوگوں کا نام ملتا ہے, انہیں کے ذریعے سے رہا جاتا ہے جنہیں فیضان صوبت سے کوئی شہ نصیب تھی, کچھ کیفیات تھیں جن کے پاس. اور تاریخ اسلام میں جو انقلاب شیخ احمد سرنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان میں بتایا کرتا ہے وہ جہانگیر کے استقلال جا رہا تھا, حالانکہ مسلمان بادشاہ یہ خود مسلمانوں کے دلوں کو بھی اگر برداشت نہ کیا ہے تو شاید دل حضرات نہیں. اور ہماری اس دور کی کمزوری یہ ہے کہ مادی آسائشوں نے ہمیں اس سے چھین لیا ہے. ہمارے پاس وی سی آر انجوائے کرنے کے لیے تو سارا دن پڑا ہوتا ہے, لیکن ان کیفیات کو اخذ کرنے کے لیے چند لمحے نہیں ہیں. ہم دنیا بھر کی خرافات کے لیے وقت نکال سکتے ہیں, ہم ناول پڑھنے کے لیے 12 بجے 1 بجے تک لیٹے مطالعہ کر سکتے ہیں, لیکن ہماری توجہ اس طرف بہت کم جاتی ہے کہ جب میں پڑھنا ہی چاہتا ہوں تو تعلیمات لگنی سے پڑھ لوں, اگر میں واقعات ہی سننا چاہتا ہوں تو کم از کم اکادرین امت کے حالات ہی پڑھ لوں جن میں حقیقت بھی ہوگی اور جن کے پڑھنے سے ایک کیفیت سیدھی دل پر وارد ہوتی ہے. انہیں اللہ میں یہ برکت ہے کہ آپ اگر ان کے حالات پڑھنا شروع کر دیں تو آپ محسوس کریں گے کہ دل میں ایک تبدیلی آتی ہے. تو جب سے یہ محنت ہم سے چھوٹی ہے ہمارے کاموں میں وہ برکت نہیں رہی, وہ لذت نہیں رہی. جنہیں ایمان ہی نصیب ہے ان کا حال تو میں نے پہلے عرض کر دیا, لیکن جنہیں اسلام اور ایمان اور تعلیمات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نصیب ہیں کسی حد تک, اگر انہوں نے برکات نبی کو اخذ نہیں کیا تو وہ اثر تعلیمات سے ان پر مرتب نہیں ہوا جو ہونا چاہیے. آپ اپنے اس زمانے کو دیکھیں تو تاریخی اعتبار سے یہ بات ثابت ہے کہ کسی زمانے میں اتنی تبلیغی کوششیں نہیں ہوئی جتنی آگے ہوئی. آج کے ذرائع ابلاغ جو ہیں جدید, ایک آدمی یہاں بیٹھا بات کر رہا ہے اس کی بات دنیا کے دوسرے سرے تک سنی جا سکتی ہے. اخبار اور جرائد کا اتنا رواج ہو گیا ہے کہ آپ اپنے ملک کے سارے اخبار ایک دن میں نہیں دیکھ سکتے. آپ مہینہ بھر میں چھپنے والے رسالوں کو دیکھیں تو آپ کسی بھی مہینے کے سارے رسالے جو آپ کے ملک میں چھپتے ہیں ایک مہینے میں نہیں پڑھ سکتے. اور حد یہ ہے کہ جو رسالے مثلا سسپنس ڈائجسٹ چھپتا ہے اس کا کام ہی اس کا نام ہی اس کے کام کو ظاہر کر رہا ہے, اس میں بھی ایک چیپٹر جو ہوتا ہے وہ دینی معلومات کا اور الگ اثر کرتا ہے. اتنا وہ تبدیلی پہلو لیا گیا ہے کہ جو رسالہ سرے سے تبلیغی ہے ہی نہیں, مذہبی ہے ہی نہیں, وہ بھی مذہبی تبلیغ اپنے اندر رکھتا ہے. اخبارات میں آپ دیکھیں آپ کو تبلیغ ملے گی, رسالے میں دیکھیں پھر مذہبی رسالے سے یہ لاگانا ہے, پھر آپ دنیا کے خطبوں کا اندازہ کریں, اس کے علاوہ جتنے جلسے بتا کیے جاتے ہیں ٹیلی ویژن پر ریڈیو پر, لیکن اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جتنی تبلیغ ہوتی ہے اس کے مقابلے میں 1% بھی اثر مرتب نہیں ہوتا. شاید اس لیے کہ کہنے والے کے پاس بھی صرف الفاظ ہوتے ہیں اور سننے والا بھی صرف الفاظ پہ انجائے کرتا ہے. اور تبصرہ سنیں اگر کبھی تو تبصرہ کرنے والے لوگ کسی بھی تقریر کے الفاظ پر جملوں پر قرض ادائیگی پر تبصرہ کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر جو دعوت ہے اس تک نگاہ پہنچنے کی بہت کم امید ہے. اس لیے کہ کیفیات ہمیشہ قلوب سے قلوب کو منتقل ہوتی ہے. جب کہنے والے کا اپنا ہی دل خالی ہوگا صرف زبان تک یا حلق تک الفاظ ہوں گے اس کے دماغ میں ایک ذخیر الفاظ تو ہوگا لیکن اس کی وہ کیفیات جو اس کے ساتھ ہونی چاہیے وہ دل میں نہیں ہوں گی تو وہ الفاظ سننے والے کے بھی ذہن تک ہی پہنچیں گے دل تک نہیں پہنچ پائیں گے. اور ذہن جو ہے انسان کا یہ دل کے آکام کی تعمیل کرنے کا ایک آلہ ہے. وہ ذرائع سوچتا ہے کہ جو ارادہ دل میں آیا ہے اس کی تکمیل کا ذریعہ کیا ہے. یہ دل کو حکم نہیں دے سکتا تو شاید یہی وجہ ہے جو کم از کم میری جہاں تک سمجھ دان کرتی ہے میری رائے میں تو بالکل یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے کا حصہ تھا حق تھا کہ ان کے احتیاط کو حاصل کرتا جو حضور نے تک سکتا. اور کہتے صحابی بننے کے لیے کوئی شرط نہیں لگائی گئی عمر کی علم کی دولت کی کسی بات کی مرد کی عورت کی بچے بوڑھے کی کوئی قید نہیں لگائی گئی. جو بھی ایمان لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عالی میں پہنچا صحابی اور صحابیت کے اندر جو مدارے جو منازل ہیں ان میں تفاوت ہے لیکن صحابی ہونے میں تو سب صحابی ہوگی. تو یہ مسلمان مرد عورتیں بچے بوڑھے وہی کیوں نہیں ہوتے. ولایت کے لیے ہم نے اس دور میں کیوں مختص کر لیا ہے کہ چند آدمی یا چند لوگ یا چند بزرگ ولی اللہ ہوں گے باقی ہم سب خالی ہوں گے کیوں ہوں گے. سب سے عظیم ہے مجھے میں تو صحابیت ہے. اور جب صحابیت اس طرح بچتی ہے کہ جو درخت پہ آئے جو سو کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید و صحابی ہو جائے تو ولایت کے صحابیت کے مقابلے میں تلقہ کی حیثیت نہیں رکھتی. اور جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار فنا سے پردہ فرمایا تب سے صحابیت تو ختم ہو گئی لیکن برکات ختم نہیں ہوئی چونکہ برکات حضور کی نبوت کا خاصہ ہے. جب نبوت حضور کی ہے تو برکات لازمی میں یقیناً ہوں گی. تو صحابہ کی صحبت میں بیٹھنے والا تابعی بن گیا. صحبت میں نہیں بیٹھا اور دور سے اس نے علوم حاصل کر لیے فاضل ہو گیا متاثر ہو گیا محدث ہو گیا صحابی نہیں ہوا تابعی نہیں ہوا. اسی طرح تعلیم کی صحبت میں تبع تعلیم بنا. اسی طرح آج تک امت مرحومہ میں بعض لوگ بہت شبکت دے گئے اس نعمت کو حاصل کرنے میں اور دوسرے ان کے پاس بیٹھ کر اگر اس قابل نہیں ہوئے کہ کوئی انقلابی قدم اٹھا سکے تو اپنے آپ میں انقلاب ضرور پیدا کر سکے. ہر شخص تو اس استعداد کا نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کو بدل لے لیکن اللہ کی صورت میں جو بھی پہنچے وہ اپنے آپ کو ضرور بدل پائے. اب ہماری کمزوری یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے اس طرف سے آنکھیں بند کر لی. ہمارا بند بڑی جرت سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شہر میں بے شمار نمازیں ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شہر میں بے شمار لوگ آ رہے ہیں. ہم یہ کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے کہ جہاں بے شمار لوگ آ جائیں لیکن شاید یہ حال کہنے میں ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ کوئی ہمارے ملک میں بھی ہے یا نہیں. شہر کے بجائے پھر رہا ہم جب ملکی سطح پر بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی کوئی شخص صاحب حال ہے کہ حالانکہ حق یہ تھا کہ سارے مسلمان مرد عورتیں بچے بوڑھے سب صاحب حال ہوتے ہیں کیونکہ یہ نعمت حصہ تھی تعلیمات نبوی کا. تعلیمات کے ساتھ برکات اور کیفیات ان کی تکمیل کے لیے ضروری تھی. تو شاید اس کمزوری نے ہماری عبادات کو بھی اتنا کمزور کر دیا کہ وہ دوسروں کو متاثر کرنے کی وجہ خود ہم کو بھی متاثر نہیں کرتی. میں نے ذرا ایک بڑا مزیدار جملہ سنا تھا صدر صاحب کی تقریر میں کہ بات یہ تھی کہ آپ یہ جو شعبہ بناتے ہیں کو کبھی الیکشن ویلیکشن نہیں ہوئے تھے. تو آپ شکرانے کہاں سے نیک سالے اور جانبدار لوگ مانیں آپ اپنے محنت کو شروع میں کیوں جمع کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری مصیبت یہ ہے کہ مجھے ملک میں ایسے لوگ نہیں ملے. اور ایک جملہ کہا جو بڑا مزیدار ہے, کہنے لگے کہ اگر 45-50 ہزار لوگ جو سالانہ حج پر جاتے ہیں جب یہ حج سے آتے ہیں تو یہ سدھر چکے ہوتے تو بھی میری مصیبت ختم ہو جاتی. لیکن افسوس یہ کہ یہ بھی جیسے جاتے ہیں ویسے آ جاتے ہیں. میں کیا کروں, کہاں سے لاؤں آدمی؟ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اتنی بڑی عبادت ہے حج کہ اللہ نے صاحب حیثیت پر زندگی میں ایک بار فرض کیا, یعنی اگر ایک بار آدمی کر لے تو اس کی کامل اصلاح ہو جاتی. ہم بار بار بھی کریں تو ہم پر کوئی فرق مرتب نہیں ہوتا. کیوں؟ شاید اس لیے کہ ہم نے اپنے دلوں کو ان کیفیات سے آشنا نہیں کیا جو حقیقی اثر کو قبول کرتے ہیں جہاں انقلاب بتا ہوتا. اس دن مزالہ سے ذکر جو ہے یہ اس کوشش کی ایک کڑی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان کیفیات کا وہ ذرہ جو اللہ کریم نے بعض اپنے کرم سے, اس کی ہم نے کوئی اہلیت استعداد نہ تھی, ہمارا کوئی استحکاج نہیں تھا, اس میں ہم کوئی مستحق نہیں تھے, لیکن اس نے اپنی عطا سے کوئی ذرا جو ہمیں نصیب کر دیا اسے دوسرے مسلمانوں کے دلوں تک پہنچا ہے. اور ایک آدمی کا تبصرہ میں نے سنا تھا, بڑی مزے کی بات کہی تھی اس نے. ہمارے اجتماع میں کچھ دن بعد وہ کہنے لگا کہ آدمی اگر ایماندار نبی ہو ان لوگوں کو چھوڑنا بھی چاہے تو وہ اس لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا کہ اتنی کھرے محبت دنیا میں انسان کو انسان سے کہیں نہیں ملتی. اس کا یہ اندازہ تھا آداب کو اور ساتھیوں کو دیکھ کر سمجھے نکلنا طے کر, لیکن لگا کسی دوسرے کے لیے اتنی شفقت کہ میں حیران ہوں کوئی کسی سے نہیں پوچھتا آپ کا عہدہ کیا ہے, آپ کا منصب کیا ہے, آپ کام کہاں کرتے ہیں. کوئی یہ توقع نہیں رکھتا کہ کل اس کے پاس کوئی درخواست لے گا. میں اللہ کے لیے ہر شخص دوسرے کا اتنا احترام اتنی عزت کرتا ہے, نام تک پوچھنے کی کوشش نہیں کرتا, صرف اللہ کے لیے خالص اور کھڑی محبت جو جہاں ملتی ہے وہی یہاں سے اتنی نہیں ملتی. اور یہ میرا آپ کا دوسروں کا کمال نہیں ہے, یہ ان کی اشیات کا اثر ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بہ سینہ تقسیم ہوئی. اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ ان کا کوئی ذرہ ہم تک بھی پہنچا, اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہم سے یہ قیامت میں پوچھا جائے گا کہ یہ تمہارے لیے صرف نہیں تھی, حضور کی نبوت جب ساری انسانیت کے لیے تھی تو اس کی برکات بھی سارے عالم کے لیے تھی, تو تم نے کہاں تک اپنا دامن وسیع کیا, کہاں تک اپنی آواز کو بلند کیا, اور کہاں تک اس نعمت کو پھیلانے میں صحیح کی. سو میری دعا اللہ کریم سے کہ آپ سب کے دلوں کو اس سے وافر حصہ عطا فرمائے, سب کو نہ صرف اس پر استقامت بخشے بلکہ اس کو پھیلانے والا بنا دے, اور خدا بندے کریم مسلمانوں کے دلوں کو پھر سے یہ دولت عطا کرے, اور عالم اسلام کو پھر سے عظمت و رستہ نصیب فرمائے. وافر